یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، صلوات محمد علی محمد. اعزاز محترم، ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا نظم حسین صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. علماء موجود ہو تو میرے لیے بڑا مشکل، اور کوئی ہو تو میں تعارف نہیں کراتا، کوئی بھی آ جائے مجھے پرواہ نہیں ہوتی، اہل علم ہو تو پھر تعارف کرانا میری ذمہ داری بن جاتی ہے، میرے لیے مشکل ہوگا گفتگو کرنا، لیکن بہرحال کوشش کریں گے. اجازت ہے قبلہ آپ کی آمد رہے، ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. تعارف کے سبب اس لیے بیان کر دیتا ہوں بھائی کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ آپ کہیں گے ان کا کرائے نہیں تعارف ان کا کرا دیا، تو ہمیشہ میں صرف اہل علم کا تعارف کراتا ہوں، جو علماء جائیں ان کا تعارف کراتا ہوں، باقی تو ٹھیک ہے، آپ ہم سب برابر ہیں. ہاں، اہل علم کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے تو ان کا تعارف کرانا ضروری ہوتا ہے، باقی آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں، سب کا مرتبہ بلند ہے، کوئی بھی آ کے یہاں پہ بیٹھتا رہے، سیاسی پارٹی کا ہو، فلاں پارٹی کا ہو، فلاں پارٹی کا ہو، ہمیں اسے کیا لینا دینا، آیا اپنے ثواب کے لیے آیا ہے، ثواب لے کر چلا جا، ووٹ لینے آیا تو ووٹ لے کر چلا جا، ہمیں کیا کرنا ہے، جس کو دینا ہے تو جو ووٹ بھی دے دے گا، صحیح ہے نا. یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ بعد میں ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں آیا تو آپ نے تعارف نہیں کرا، فلاں 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 فلاں، میں کسی کا بھی اعتراض، میں کسی کا تعارف نہیں کراتا، اہل علم آتے ہیں بس ان کا تعارف کراتا ہوں، ٹھیک ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے، کل ایک بات کی تھی، الحمدللہ اس کی بازگشت شروع ہو چکی ہے، اللہ نے چاہا، اللہ عزت رکھنے والا ہے، پروردگار عزت رکھنے والا ہے، خدا نے چاہا انشاءاللہ بہتر نتائج ہوں گے، لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ. ہمارے جوانوں میں بہت جلد بازی ہے، ایسا نہ کیا کیجئے، کبھی کبھی آپ کی کوئی چھوٹی سی حرکت نہ کوئی معاملے کو بگاڑ بھی سکتی ہے. ابھی دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے بات کرنا ہے، کیا کرنا ہے، خدا کا شکر کہ میسج پہنچ رہا ہے، رسپانس آ رہا ہے، ابھی پلک جھپکنے میں تو سارے کام نہیں ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چشم زدن میں سب کام ہو جائے، پلک جھپکنے میں یا چھٹکی بجاتے سب کام ہو جائے، ظاہر ہے کہ پروسیس طے کرنا پڑتا ہے. اب ذرا سی ہلچل مچی ہے، چاہے ہلچل ہوئی ہے، کام شروع ہوا ہے. اب آپ اگر خام خاں کے سوشل میڈیا پہ میسج چلانا شروع کر دیں گے، ایسی خاص طور پہ ایسی بات جو میں نے نہیں کی میرے نام سے لگا دی، کتنی غلط بات ہے، غلط ہے نا. میں نے جو کہا ہے وہ ریکارڈ پہ ہے نا، ریکارڈ ہوا ہے نا، کب ایک ایک چیز ریکارڈ ہوئی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آن کرتا ہوں، ہاں میں نے کہا ہے بھائی، میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر میں نے کوئی بات نہیں کہی وہ چل جائے سوشل میڈیا پہ، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہوئی نا. یا میری جگہ کوئی بھی عالم، اس نے بیچارے نے وہ بات ہی نہیں کی، اس کی تصویر لگا کے جھنڈا واسطے جلائے دے رہے، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں، کبھی کبھی معاملات کیا ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں کبھی کبھی، ایسا نہیں کریں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. کبھی کبھی ایک میسج ادھر کا ادھر ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اثرات پوری قوم پہ پڑتے ہیں. بار بار سمجھاتا ہوں ایک بات، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آپ نے لکھا کسی کے نام سے چلا دیا آپ کا کھیل ہو گیا، چلو یہ تو مولوی کے نام سے چلا دو، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو اون کرتے ہیں نا بھائی، ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے کہا ہے یہ بات، ہم نے جو بات ہم نے کہی نہیں ہمارے نام سے چلے تو پھر غلط ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ میرے بچے، میرے جوان میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. آئندہ ایسا کام نہ کیجیے کہ کسی نے کوئی بات نہیں کہی آپ نے اس کے نام سے لا دی، کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، یہ تو جھوٹ ہو گیا. اور جہاں جھوٹ شامل ہو جائے سچ پہ اثر انداز ہوتا ہے، سچائی بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، حق بات بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو حق کو ڈیمیج نہیں کرتے. مولا کا بھی فرمان ہے کہ حق کو پانے کے لیے کبھی بھی جھوٹ کو نہ ملاؤ ساتھ، سچ تک پہنچنے کے لیے کبھی بھی جھوٹ کی مدد نہ لیا، غلط بیانی کی مدد نہیں. لیکن چلیے ہو گیا، بے دھیانی میں ہو گیا، بچوں سے ہم نے بھی معاف کر دیا، لیکن سمجھانا ضروری تھا سب کو کہ سمجھ میں آ جائے بات، کوئی بات نہیں، بچے غلطی کر دیتے ہیں، ہم نے بھی درگزر کر دیا، آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں، جس نے جو کہا ہے وہی اس کے نام سے لگائیے اگر لگانے کا شوق ہے، اور ورنہ جو اس نے نہیں کہا وہ اس کے نام سے کبھی بھی نہ لگائیں. ایک سلوات بھیجے محمد علی محمد پر. اور جیسا میں نے کہا ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے, بھروسہ ہے میرا اپنے امام زمانہ پہ مجھے یقین ہے. انہیں کو پکارتے ہیں, ہمیں تو وہی یہ عادت ہے, انہیں کو پکارتے ہیں, انہیں سے استغاثہ کرتے ہیں جب بھی موقع مل جائے. کہ میں عابد شب زندہ دار تو ہوں نہیں, لیکن جب موقع مل جائے رات میں اپنے امام کو پکار لیتا ہوں. اور امام سنتا ہے, کیوں نہیں سنے گا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ گناہگاروں کی جلدی سنتا ہے, گناہگاروں کی جلدی سنتا ہے اللہ. تو ہم گناہگار لوگ ہیں, سنتا ہے اللہ, سننے والا ہے. ہمارے امام زمانہ ہمارے پشت پناہ ہو, ہمارے بچے انشاءاللہ خیر سے اپنے گھروں کو آئیں. تو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو کرنے دیجئے سلیقے سے, اس میں رکاوٹ نہ پیدا کیجئے, ایسے مسائل نہ ایجاد ہو جائیں کہ مشکلات کھڑی ہو جائیں. میں گزارش کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, سب سے دعا کریں پروردگار عالم بے حق محمد و آل محمد, بے حق اسیران کربلا, ہمارے تمام اسیر, ہمارے تمام لاپتہ افراد خیر سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. ان تمام اسیر اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے گا. آئیے ہم بات کریں سیرت انبیاء میں کے موضوع پر. سیرت انبیاء کے موضوع پر کون کون سی باتیں آتی چلی جاتی ہیں. آج جہاں کل بات کو چھوڑا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, عزم و ثبات. انبیاء کی سیرت کا ایک پہلو کیا ہے؟ عزم و ثبات, یعنی ان کی عظیمت اور ان کا ثبات قدم, ان کا ثابت قدم رہنا. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں نا, دیکھیے ابھی اتنی سی بات ہوئی ہم پریشان ہو گئے تھے, اور صبح سے پریشان تھے, لیکن خیر وہ بات کلیئر ہو گئی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو میں اندازہ لگا رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں, ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا, اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا. لیکن سیرت انبیاء کو اس لیے بیان کیا جانا چاہیے, اس لیے پڑھا جانا چاہیے کہ معلوم ہو انسان کو کہ اکیلا نبی, اکیلا پیغمبر. آج آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم کو, جب جناب ابراہیم کو دربدر کیا گیا تو سوچیے نا کتنے حامی تھے. اگر آج یہ ساری قوم کھڑے ہو کے نکالو حسن عمر کو باہر, کوئی بھی حامی نہیں ہوگا میرا, کیا حالت ہو جائے گی میری. اب اس زمانے میں جناب ابراہیم کو در بدر کیا جا رہا ہے جناب, اور لیکن ان کے صبات ہیں, ان کے عزم صبات میں صبات ہیں, اس میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ ثابت قدمی میں کوئی کمی ہے؟ ان کی عظیمت میں, ان کے عزم میں کوئی کمی ہے؟ نہیں کمی ہے. باندھ دیا گیا توپ سے, انجینئر کے منہ سے باندھ دیا گیا, کوئی حوصلے میں کمی آئی نہیں. یعنی وہ جو میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ انبیاء سے سیکھتے ہیں, یہ سیرت انبیاء ہے کہ اپنے اعصاب کو مشکل ترین حالات میں قابو کیسے رکھا جائے. کیوں؟ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, انبیاء ہی نے تو سکھایا. جو ہونا ہوگا ہو جائے گا کیا مطلب؟ یعنی جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہو جائے گا, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرا رب چاہتا ہے میں اس میں راضی ہوں, یہ ہے سیرت انبیاء. کل میں نے یہاں چھوڑا تھا, اور آج ذرا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ مارکہ کیا ہے. بس اتنا سا لوگ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑے, اس نے آگ جلانے کی کوشش, آگ میں جلانے کی کوشش کی, آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی, کاروائی نکل جائیے, آپ میرے ملک سے نکل جائیے, یہ بابل کی سرزمین چھوڑ دیجئے. آپ نے بابل کی سرزمین چھوڑ دی, کنعان میں جا کے آباد ہو گئے, اس کے بعد بچوں کو لے کے وہاں چھوڑ دیا مکے میں, اتنا جانتے ہیں. لیکن نہیں, یہ بتوں کو توڑنے سے لے کے اور آگ تک پہنچنے کا مرحلہ کیا ایک سال کا ہے؟ کیا چھ مہینے کا ہے؟ جب آپ نے جد و جہد کا آغاز کیا ہے تو آپ کا سینے مبارک تھا 13 سال. کتنا تھا؟ 13 سال. لیکن جوان تنو مند لگتے تھے, توانا لگتے تھے, کیونکہ اللہ نے نشو نما میں ایسا اضافہ کیا تھا کہ 13 سال کی عمر میں 20-22 سال کے لگتے تھے. تو 13 سال کی عمر میں کیا چند دن میں سارے واقعات ہو گئے؟ نہیں, برسوں لگے, برسوں اسی معاشرے میں رہے, لڑتے رہے, جد و جہد کرتے رہے, حامی بھی پیدا کیے. حامی بھی, یہ نہ سمجھے کوئی حامی نہیں تھا, حامی بھی پیدا کیے, لیکن حامی پیدا تو ہوئے, مشکل حالات میں ساتھ دینے کا حوصلہ نہیں تھا. جب مشکلات دیکھی, نمرود کا جبر و تشدد دیکھا تو کیا ہوا؟ پیچھے ہٹتے چلے گئے. اس لیے سیرت ابراہیمی کو سمجھنا ضروری ہے کہ کربلا میں کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی تھی, انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, بلکہ کربلا میں انوکھی بات یہ ہوئی تھی کہ 72 جمع کیسے ہوئے, کیونکہ ابراہیم کے ساتھ تو دو آدمی تھے بس, جناب سارا اور جناب لوط, اور تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا, اور جناب حاجرہ کیونکہ کنیز تھی, چلو ان کو بھی شامل کر لو, تو تین آدمی, چوتھا کوئی نہیں تھا. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعجب اس بات پہ نہ کرو کہ حسین کے ساتھ صرف 72, ارے تعجب اس بات پہ کرو کہ 72 جمع کیسے ہو گئے, وہ 72 کیسے تھے. تو کیونکہ کسی نبی کو نہیں ملے. فرمایا نا جناب سید الشہداء نے, آپ مصائب کے باب میں سنتے ہیں, میں یہاں پڑھنا چاہ رہا ہوں. کیوں فرمایا آپ نے کہ نہ کسی نبی کو ایسے ملے, نہ کسی پیغمبر کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, کسی کو 72 نہیں ملے ایسے. کسی کو 7, کسی کو 14, جناب ہود کو 7, جناب صالح کو 9, اس طرح سے تو لوگ ملے. اور جناب نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے بے شک 40 ہوں گے بھائی, 80 ہوں گے, 37 ہوں گے, مختلف تعداد ہے, لیکن جناب نوح کے ساتھ سختیوں میں کھڑے ہونے والے اتنے سارے تھوڑی تھے. وہ تو بچ کے آگے نا, سب کو معلوم تھا کہ اس میں سوار ہوں گے تو بچیں گے, لیکن جناب نوح کے ساتھ مقاومت کرنے والے کہاں تھے؟ مقاومت کرنے والے کوئی نہیں تھا سوائے 2-4 آدمیوں کے, مقاومت کسی نے نہیں کی. اس لیے جناب سید الشہداء کا کارنامہ قیامت تک کے لیے کیا کہلایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس ذبح کو, اس ذبح کو جناب اسماعیل کے جو میڈھا آیا اس کو ذبح عظیم سے اللہ نے کیوں بدلا؟ اس لیے بدلا کہ بتانا تھا کہ تمام 101,24,000 انبیاء کی زحمتوں کا ثمر یوں ہی وارث ہے, انبیاء نہیں ہے. بچے نے ایک سوال کیا تھا کل یا پرسوں, مجھے پرچہ دیا تھا, ایک تو بیٹا موضوع سے ہٹ کے پرچے نہ دیا کرو, مجھے بڑی مشکل ہو جاتی ہے سوالات کے جواب دینا, لیکن چلیے میں نے اس میں شامل کر دیا. کیوں وارث ہے انبیاء حسین؟ یہی سوال ہے نا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ وارث ہے, میں تو خدا کے بندوں سنو نا, کیوں وارث ہے انبیاء؟ 124,000 انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ ہے اسلام, یعنی اسلام کی تکمیل, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے توجہ دیکھیے, انشاءاللہ کوئی مطلب دے کے جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے نبی آتے رہے, پیغمبر آتے رہے, رسول آتے رہے, کیا ہوتا تھا؟ جب نبی جاتا تھا تحریفات کا بازار گرم اور فرقے بن جاتے تھے, جیسے میں نے کل کہا پھرکے پھرکیاں بھی بن جاتی تھی چھوٹے چھوٹے. بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے, بعد میں 72 فرقے بنے. کتنے بنے؟ 72 فرقے بن گئے ان کے, 72 فرقے بن گئے, 12 سے 72 بن گئے, یعنی ایک ایک قبیلے کے 6-6 فرقے بنے, اتنے اس حساب سے بنتے چلے گئے, بن گئے نا. پھر رسول آیا, پھر اس نے تعلیم دی, پھر نصیب نبی گیا, پھر بڈا شروع, جھگڑا شروع. یہ ایسا لفظ منہ پہ زبان پہ چڑھ گیا, حالانکہ ممبر سے کہنے کا ہے نہیں جو میری زبان سے نکلا ہے, معذرت چاہتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پھر دنگا فساد شروع, پھر دنگا فساد, پھر اختلاف, پھر لڑ رہے ہیں آپس میں, پھر اختلافات شروع ہو گئے, پھر منتشر ہو گئے, پھر ایک نبی, پھر صحیفہ یا کتاب, پھر انتشار, پھر اختلاف, پھر سب. یہی ہے نا, ایسے ہی ہوا نا, ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا. اچھا پیغمبر گرامی کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس سے کچھ مختلف ہوا؟ بھائی یہی تو ہوا, بلکہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں 72 بنے تھے, میرے والے اور ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے 73 بن جائیں گے. کتنے بنے؟ 73 پہ. تو وہ فرق کیا پڑا؟ یہی تو ہوا. لیکن پہلے ہر نبی کے بعد ایک نبی آیا, یا صحیفہ آیا, یا کتاب آئی, یا آنے والے نبی نے پہلی والی کتاب کو فالو کرنے کا حکم دیا, پہلے والی شریعت کو فالو کرنے کا حکم دیا, ایسے ہی ہوا نا. لیکن رسول نے کیا خبر دی کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کوئی خبر دی؟ نہیں دی. کوئی خبر دی کہ میرے بعد رسول آئے گا؟ کوئی خبر دی میرے بعد نبی آئے گا؟ کوئی خبر دی کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا؟ کوئی خبر دی کہ میرے بعد کوئی کتاب آئے گی؟ نہیں نا, ہر نبی نے خبر دی. اس سے پہلے ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی خبر دی, رسول کی خبر دی, نبی کی خبر دی, حتیٰ کہ ہر نبی نے احمد مرسل کے آنے کی بھی خبر دی. کیا محمد عربی نے کسی کی خبر دی؟ نہیں دی نا. یعنی یہاں بھی فرقے بنیں گے, یہاں بھی گروہ بنیں گے, لیکن نہیں, دین کی حفاظت کرنے والا ایک گروہ قیامت تک موجود رہے گا. اسی لیے خبر نبی کی نہیں دی, خبر اوصیاء کی دی, خبر ائمہ کی دی, خبر اپنے بعد آنے والے وصی کی دی, خبر آخر میں آنے والے وصی کی بھی دے دی.
نعرہ حیدری, حیدری, باواز ابن اللہ سلامات.
پہلے وصی کی بھی دی, آخری وصی کی بھی دی, نبی کی خبر نہیں دی. کیوں؟ کوئی دین نہیں آئے گا, حالانکہ سب کچھ وہی ہوا اور ہو رہا ہے. کل عرض کر چکا ہوں, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرقوں پہ فرقے, فرقوں پہ فرقے, جو اٹھتا ہے وہ ایک نیا نئی فکر لے کے اٹھتا ہے اور معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ مل جائیں گے, بہت سارے مل جائیں گے, بیٹھے ہوئے بہت سارے بے وقوف انتظار میں. اور کچھ تو تفریحاً بھی ساتھ ہو جاتے ہیں, چلو نیا آئٹم آ گیا اس کے ساتھ ہو جاؤ. کچھ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ آئٹم کی تلاش میں رہتے ہیں کہ چلو بھائی کہ نیا آئٹم آ گیا, چلو اس کو بڑھاؤ, ذرا آگے بڑھاؤ. اسی آئٹم شوق میں پتا نہیں کہاں سے بات کہاں تک. جا پہنچے تو آپ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ نبی نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی کوئی، لہذا وسیع کا اعلان کیا۔ کس کا اعلان کیا؟ غدیر خم میں وسیع کا اعلان کیا۔ کیوں؟ یہ کوئی نیا دین نہیں لائے گا، بلکہ اسی شریعت کا محافظ ہوگا، اور قیامت تک، کیونکہ اب شریعت نہیں آنے والی، درمیان میں جتنی بھی گڑبڑ کر لو۔ اب جو مثال دینے جا رہا ہوں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دیکھیے سمندر ہے نا، پاس میں ہمارے کراچی میں ہی ہے بحر عرب، یہاں سے بھاپ بن کے پانی اڑتا ہے، اڑ جاتا ہے، ہم حسرت سے دیکھتے ہیں جب بادل یوں جا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، جا کے کہیں برسے گا، ہمیں برس ہی نہیں رہا، ہمیں تو جب الٹا آتا ہے، جب برستا ہے نا، جب اس طرف سے، یہاں سے تو ہم حسرت سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مئی جون جولائی میں اٹھ اٹھ کے بادل جا رہے ہیں، ہم سمجھے اب برسے، اب کہاں سے برسے گا، وہ یہاں تھوڑی برسے گا، یہاں سے جا رہا ہے، سمندر سے بھاپ بن کے اڑ رہا ہے، جا رہا ہے، کہاں کہاں برس رہا ہے، پہاڑوں میں برس رہا ہے، ادھر برس رہا ہے، ادھر برس رہا ہے۔ دیکھیے کل شعین یرجو الی اصلہ، ہر شے کو اپنی اصل پر واپس پلٹنا پڑتا ہے، واپس پلٹنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اسے سمجھ لیے گا ساری بات کو، ساری داستان کو، کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک محمد سے دوسرے محمد کے درمیان کا فاصلہ ہے کتنا، یعنی پہلے محمد سے آخری محمد کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ بھاپ بن کے اڑ گیا، پہاڑوں میں برسا، ادھر برسا، ادھر برسا، پتا نہیں کہاں کا برسا، پھر گرمی میں پگھلنا شروع ہوا پانی، شمالی علاقوں کے پہاڑیوں، ناگا پروت، راکا پوشی، کیٹو ویٹو جتنے بھی ہیں، یہ سارے یہاں سے پانی، گلیشیئر پگھلنا شروع ہوئے۔ وہ میں دیکھ کر آئے، وہ جگہ جہاں وہ پتلی سی ایک نالی نکل رہی ہے، دریائے سندھ جس کو کہتے ہیں، یہ دو چار نالے مل کے پھر وہ بڑے نالے میں تبدیل، ان کی سپیڈ اتنی کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، وہی دریائے سندھ ہے، وہ 1700 میل کا تقریباً سفر طے کر کے آ رہا ہے دریائے سندھ، پھر ادھر سے دوسرا دریا چلا، یعنی مختلف سینکڑوں ہزاروں پر نالے اس میں مل رہے ہیں، وہ پر نالے مل رہے ہیں، وہ پر نالے مل کے دریا بن رہے ہیں، اس دریا میں آ کے اٹک کے مقام پہ ایک اور دریا ملا، دریائے کابل، یاد ہے نا دریائے کابل، اگر کسی نے دیکھا ہے اٹک پہ یہ سنگم، تو اس کو بڑا اچھا لگا ہوگا کہ دو پانی، ایک بالکل نیلا چلا رہا ہے، ایک بالکل پیلا چلا رہا ہے، نیلے پیلے دو پانی ملتے ہیں، اور دور تک نیلے پیلے چلے جاتے ہیں، آگے جا کے ایک ہوتے ہیں، یہ ایک جگہ نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے مقامات ہیں، میں دیکھ کر کئی، میں نے تو کئی بار خیر دیکھا اس چیزوں کو، تو وہ چل رہے ہیں، دو دریا ہوئے، پھر آگے چل کے جناب اور دریا ملنے شروع ہوئے، دریائے نیلم ملا، دریائے جہلم میں دریائے جہلم ملا، آ کے پھر دریائے سندھ میں، پھر دریائے چنا، پھر دریائے راوی، پھر دریائے ستلج، جو بیچارہ پتہ نہیں کب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اور چھوٹے موٹے سینکڑوں دریا ہے راستے میں، یاد رکھے گا، یہ سب ملتے ہیں، یہ سب مل کر پنجرت کے مقام سے چلے، پھر ایک دریا بن گیا، کہاں جاتے ہیں سارے، یعنی وہی پانی میں بتانے چاہ رہا جو گھومتا پھرتا ہے پوری دنیا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، منتشر ہوا کہ نہیں ہوا، منتشر ہوا، لیکن آخر میں کیا ہوا، پھر واپس اپنی اصلی جگہ پہ پلٹ کے آیا کہ نہیں آیا، پوری دنیا میں یہی اصول رائج ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نیا رسول نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، حضور نے دین بھی دے دیا، شریعت بھی دے دی، کتاب بھی دے دی، رسول کے بعد کیا ہوا، بکھرے ضرور، منتشر ضرور ہوئے، مگر ایک محافظ ایسا ہے، ایک نہ ایک محافظ ایسا ہے جو ان کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، ہر زمانے میں جمع کر رہا ہے، جب وہ آخری زمانہ آئے گا تو یہ سب جگہ سے مل کر، کہیں بھی بکھرے ہوئے ہو، یمن میں ہو، شام میں ہو، بحرین میں ہو، کویت میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، دنیا کی کسی سرزمین میں ہو، جب وہ آواز دے گا یہ سارے دریا اس سمندر سے آ کر مل جائیں گے۔
لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
یا علی،
یا علی،
تو بابا سے بلند نعرہ صلوات،
اللہم صلی علیہ وسلم، تو پریشان مت ہوا کرو، گھبرایا مت کرو، جتنی مصیبتیں بڑھ جائیں کوئی پرواہ نہیں، ان سب دریاؤں کو اسے ایک سمندر سے جا کے مل جانا ہے، یہ سب وہیں مل جائیں گے، ان سب کا بہاؤ ایک ہی طرف ہے، سب ایک ہی سمت میں بہ رہے ہیں، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، وہاں سے آئے، وہاں سے آئے، سب کا مرکز کیا ہے، وہ منجی بشر، سب کی پکار کیا ہے، وہی منجی بشر، سب کے دل کی آواز کیا ہے، وہی منجی بشر، یعنی سب دریا پر نالے اسی طرف، چھوٹے بڑے سب اسی طرف بہ رہے ہیں، اپنے مرکز سے ملنے کے لیے آگے بڑھ۔ اس لیے رسول نے کسی نبی کی بشارت ایک سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر.
نعرہ حیدری بابا دے بلند نعرہ صلوات.
آئیے آپ کو واپس لے کر چلیں. 13 سال کا سن ہے نا جناب ابراہیم علیہ السلام کا, اور کیسے آئے ہیں اب تک آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کا میری زبان سے سنتے چلے آئے ہیں گزشتہ سالوں میں قصے, اب جناب ابراہیم کا سن لیجئے. یہ بھی تو ایسے ہی آئے ہیں نا کہ نمرود نے آنے کے سب راستے روک دیے. آنا نہیں چاہیے ابراہیم کو, دنیا میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اس کے نجومیوں نے, اس کے منجمین نے اس کو بتا دیا کہ وہ آنے والا ہے جو کھا جائے گا تجھے, تیرے تخت کو بھی لے جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. اس نے کہا آئے گا کیسے, میں آنے نہیں دوں گا, جب میں آنے نہیں دوں گا تو کیسے آئے گا. تو سب سے پہلی طاغوت کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آنے والے کے راستے کو روکا جائے, آنے والے کے راستے کو روکا جائے. جہاں سے بھی آنے کا خطرہ, قابلائیں بٹھا دی گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ آئے گا, آ گیا. اور کس طرح سے ان کے انگوٹھے میں ان کی غذا قرار دے دی. ماں تو کئی کئی دن بعد جاتی تھی نا, اور جب جاتی تھی رشت پایا ہوتا تھا, زیادہ بڑے ہوتے تھے جناب ابراہیم. 13 سال کے سن میں اب شہر میں آئے, اور وہ جو چچا ہے جس کو قرآن نے اب لکھا, قرآن مجید میں اب ضروری نہیں کہ باپ کو ہی کہا جائے, آبا, بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں دی ہیں پہلے بھی ہم نے کہ چچا کو بھی آبا کہا جاتا ہے, نانا کو بھی باپ کہا جاتا ہے, دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں. خیر آزر, اور آزر کیسا بت بنانے والا تھا جانتے ہیں, جس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں. تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں, اقبال نے مثال دی ہے نا جواب شکوہ میں کہ باپ تو ابراہیم جیسا تھا تمہارا, اور اولادیں کیسی ہیں ابراہیم کی, وہ آزر جیسی. یہ اس کا مطلب اس مصرے کا, تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. آزر کیا مطلب, تم پھر وہیں واپس چلے گئے سنم پرستی کی طرف. کون سنم پرستی کر رہا ہے بھائی, اسلام میں کوئی بھی تو نہیں کر رہا, کہاں سنم کی پوجا ہو رہی. نہیں, یہ مٹی کا بت ہے سنم نہیں, خواہشات کے سنم, اور نہ معلوم کیسے کیسے حسین سنم جو دل میں بسے ہیں, ابھی بتا دیں گے, ابھی بتاتے ہیں آپ کو. لیکن یہ آزر کیا تھا کہ آج تک آزر کی مثال ہے کہ اس کے بنائے ہوئے بت لگتا تھا کہ زندہ ہے, تاکہ لوگ اس لیے تو پوجا کرتے تھے کہ جتنا حسین بت ہوگا اتنے پیسے ملتے تھے اس کو, تو اس کی سنت تھی بھائی, اس کا کاروبار تھا. اگر یہ بت لوگوں نے پوجنا چھوڑ دیے تو انڈسٹری فیل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, انڈسٹری ختم ہو جائے گی, کاروبار ختم ہو جائے گا. اب ابراہیم جب آئے تو ان کا جھگڑا اسی سے ہے کہ یہ کیا ہو رہا بھائی, انہوں نے کہا بیچو, اب بڑے ہو گئے, ایسے نہیں, جاؤ کماؤ کھاؤ. اچھا کیا کرنا پڑے گا, کہا یہ بت لے جا کے بیچو باہر بازار میں, یہ جو اتنے حسین میں بت تراشتا ہوں ان کو بیچو لے جا کے. اور آج کل تو مسئلہ ہے کہ ان بتوں میں بھی پھر وہی بقول اقبال کہ نہ تراشے آزر آنا نہ ادائے کافر آنا. آج کل کے تو بت بھی ایسے ہیں کہ ان کے سامنے سر جھکانے کو بھی دل نہیں چاہتا. وہ بت ایسے بناتا تھا, آج کل کے تو بت عجیب ہیں, تو بت ایسے بناتا تھا کہ لوگوں کا خود بخود دل چاہتا تھا کہ ان کے سامنے سر جھکا دو. ابراہیم گلی میں لے کر آئے بازار میں, اور جناب بت لے کے آؤ آؤ خرید لو جس کو یہ خریدنا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, دیکھو میں ان کو تھپڑ مار دوں. تھپڑ مارا ہے اس کے منہ پہ, لوگوں نے وہ یہ ہمارے خدا کی توہین کر رہا ہے, بے عزتی کر رہا ہے, جھگڑا ہو گیا. آزر سے جا کے کہا بھائی یہ کیا تو نے اپنے بھتیجے کو بھیج دیا, یہ ایسے سے توہین کر رہا ہے. کہا اچھا میں سمجھاتا ہوں. کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پھر بھیجا, پھر یہ کیا. آخر جناب جھگڑا بڑھنے لگا, وہ لوگوں سے کہتے تھے, دلیلیں قائم کرتے تھے, بھائی کیسا وہ کیسا خدا ہے تمہارا, مجھے تو سمجھا دو, میں اس کو ہاتھ مارتا ہوں تو جواب نہیں دے سکتا, تمہیں کہاں سے دیتا ہے. لیکن جناب دینے والوں کو دیتا ہے, کیا کیا جائے. آج بھی دے رہے ہیں بت, آج بھی گلی گلی میں بت پڑے ہوئے ہیں, دے رہے ہیں لوگوں کو, کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ دینے والے اللہ کی طرح, یہ دے رہا ہے ہمیں, ہم تو اسے لے رہے ہیں. خیر جناب وہ جھگڑا بڑھتا چلے گیا. آزر نے کہا بھائی سیدھے ہو جاؤ, نہیں کرو ایسا کام. لیکن اب یہ معاشرے میں ایک بحث چھڑ گئی, لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, دلی دل میں کہہ تو صحیح رہا ہے, ہمارے مفادات کے خلاف صحیح مگر بات اس کی سچی ہے, ہمارے مفادات کے خلاف جا رہی ہے, ہماری ان بتوں سے آمدنی ہے, اور طرح طرح کے بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں. میں کیا بتاؤں کیسے کیسے بت ہیں, کئی مقامات پہ بتا چکا ہوں, خواہشات کے بت. یہ سنم پرستی ہر جگہ ہے, دل میں رکھے ہوئے بت, بہت ساری قسم کے بت ہیں. اور خیر چھوڑیے, آگے بڑھیے, کیا کیا جائے. اب ان کی عید آ گئی, شادی بھی کر دی پھر بھی نہیں, پھر بھی ویسے ہی چل رہے. خالہ زاد یا چچا زاد ہیں جناب سارا, اور لوت بھی آپ کے بھانجے ہیں یا خالہ زاد بھائی ہیں, یہ دو آدمی تو خیر ساتھ ہیں، ان کو تو ایمان، یہ تو ایمان لے ہی آئے، باقی اور کچھ لیں مگر اندر ہی اندر ڈرتے ہیں نا کہ نمرود جو ہے گردن اڑا دے گا، نمرود آگ میں ڈال دے گا، جلا دے گا، یہ سب چلے گئے عید منانے باہر۔ ابراہیم نے کیا کیا کہ بیمار ہوں، دل ٹھیک نہیں ہے میرا۔ اب ظاہر ہے قرآن میں تو میں تحریف نہیں کر سکتا نا، وہیں مفہوم یہی بیان کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہر انسان معاشرے میں یہ خرابیاں دیکھ کے کب اس کا دل ٹھیک رہے گا، کب اس کے مزاج ٹھیک رہیں گے، کب اس کی طبیعت ٹھیک رہے گی، طبیعت کہاں ٹھیک رہے گی، اس کے اعصاب کہاں ٹھیک رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ تو غلط تھوڑی کہا تھا، نہیں دیکھا جاتا مجھ سے یہ سب چلا گیا۔ بعد جب قوم چلی گئی پھر اٹھایا کلہاڑا اور رسا لیا، گھس گئے بت کدے میں، جو سب سے بڑا ان کا بت کدا تھا اس میں گھس گئے، اور ایک کے سامنے کھانا رکھا، کھا، کھانا کھا ورنہ تیری گردن اڑاتا ہوں۔ کہاں سے کھائے گا وہ مٹی کا بت؟ نہیں کھا رہا، مارا کلہاڑا ٹکڑے ٹکڑے کیا، دوسرے کو کھا، نہیں کھائے گا تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ وہ کہاں سے کھائے گا؟ سب توڑ ڈالے، سب سے بڑے کو چھوڑ دیا، اس کے گلے میں رسا بھی ڈالا، کلہاڑا بھی ڈالا، جا کے مزے سے سو گئے، نیند پوری کر رہے ہیں، اب صحت ٹھیک ہو گئی۔ صحت کی خرابی کا سبب کو ختم کر دیا، صحت ٹھیک ہو گئی، وہ سبب جو تھا وہ ختم ہو گیا، واپس آ گئے گھر۔ اب جب وہ تین دن گزار کے اپنی عید کے جو بھی زمانے میں ہوتی ہوگی ان کی عید واپس آئے، کوہرام مچ گیا، کیا بھائی ہے تو ہمارا عبادت خانہ تباہ ہو گیا، ہمارے خدا ٹوٹ گئے، وہاں تو گریہ ازاری شروع ہو گئی، یہ ہوا کیا؟ کہا بھائی کون ہے؟ کہا ایک آدمی آدھر کا بھتیجا وہی ہوگا، اسی کو چھوڑ کے گئے تھے، کہا گرفتار کر کے لاؤ، نمرود نے کہا پکڑ کے لاؤ، کیونکہ نمرود انہیں کی آڑ میں تو حکومت کر رہا تھا، اگر اس کے بنائے ہوئے خداؤں کوئی توڑ ڈالا گیا حکومت کیسے کرے گا؟ کیونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ یہ ان دیوتاؤں کی آشیرواد مجھے حاصل ہے، اس لیے میں تمہارا حکمران ہوں، میں تمہارا رب ہوں، ان سب سے بڑا میں ہوں دیوتا تمہارا۔ کیا ہوا؟ پکڑ کے لائے گا ابراہیم، ابراہیم نے کہا بڑے سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو بڑا والا ہے اسے پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بولے گا، تو جب بول نہیں سکتا تو خدا کہاں سے ہو گیا تمہارا، جب یہ بتا ہی نہیں سکتا کچھ تو تمہارا رب کہاں سے ہو گیا؟ کہا نہیں اس کا تو بڑا جرم ہے بھائی، کیا کیا جائے؟ کہا جلاؤ، آگ میں جلاؤ۔ آگ تیار کی گئی، سن لیجیے، اگر ایک جملہ تکرار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس جملے کے تکرار ہونے میں، سال میں ایک ہی بار تو ایک جملہ تکرار کرتا ہوں۔ آگ لگائی اور دشمنی میں کیا کیا؟ ہر آدمی نے ایندھن ڈالنا شروع کیا، ہر آدمی نے ایندھن ڈالنا۔ ابراہیم کی دشمنی میں سب کے مفادات تھے نا، کوئی خریدتا تھا، کوئی بیچتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، اور کوئی اگر بناتا نہیں تھا تو خرید کے اس نے اپنا بت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ منتیں چڑھواتا تھا، اور کیا کیا کرواتا تھا بتاؤں، کراماتیں دکھواتا تھا، اور آگے کا لفظ بھی کہہ دوں کوئی حرج نہیں، وہ زبان کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی بات ہی نہیں کر رہا، ان کے ذریعے سے معجزے دکھواتا تھا، لہذا پبلک کو گھیر کے لاتا تھا نا، پبلک چڑھاوے چڑھاتی تھی، مال ملتا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ جتنا برا بھلا کہنا ہو مجھے کہہ دینا، لیکن میں بات کر رہا ہوں نمرودیوں کی، اور کسی زمانے کی بات نہیں کر رہا۔ کہ نمرودی کیا کرتے تھے کہ جو بنا نہیں سکتے تھے خریدتے تھے، اپنی دکان بناتے تھے، لوگ آتے تھے، ہر زمانے میں اس قسم کے ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، آ کے جناب خوب مال وال دے کے جاتے تھے، اس کو وہ خوش ہو جاتا تھا، اس کو دیکھ کے دوسرا شروع ہوتا تھا، او بھائی میرے گھر میں اولاد دینے والا بت ہے، تیسرے نے کہا اس کی بڑی آمدنی ہو رہی ہے، چوتھے اس نے تیسرا بناتا تھا، او بھائی میرے یہاں رشتہ دینے والا بت ہے، رشتہ دینے والا خدا ہے، او بھائی میرے یہاں روزی دینے والا خدا ہے، او بھائی میرے یہاں فلانی چیز دینے والا خدا ہے۔ سناٹا چھا گیا مجبے پہ، ماشاء اللہ، سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پھر تکرار کر رہا ہوں کہ بھائی میں آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں نمرود کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے سب دشمن ہو گئے ابراہیم کے، دشمنی کا سبب سمجھ میں آیا، ورنہ ابراہیم کون سی غلط بات کر رہا تھا؟ ابراہیم تو سچ بول رہے تھے، ابراہیم تو نجات کا پیغام لے کر آئے تھے، ابراہیم تو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر آئے تھے، پھر کیوں سب دشمن بن گئے؟ اس لیے دشمن بن گئے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سید الشہداء کا جملہ ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین اس وقت تک ان کی زبانوں پہ رہتا ہے جب تک ان کی دنیا خطرے میں نہ پڑے، جب ان کی دنیا خطرے میں پڑنے لگے تو یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ حسین کا کلمہ ہے، میرا کلام نہیں ہے، حسین کا کلام، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لہذا لوگوں نے کیا کیا، چھوڑ دیا ابراہیم کو سچا ہونے کے باوجود، اپنے اپنے حصے کی لکڑیاں ڈالنے. اب کیا ہوا، جب پورے شہر نے ایندھن ڈالا تو آگ اتنی بڑی ہو گئی کہ اب ابراہیم کو پھینکے کیسے، کون جائے اس آگ کے قریب؟ 5 کلومیٹر تک اس کی تپش جا رہی ہے آگ کی، کون قریب جائے؟ یعنی خود بھی اس میں اب کیا ہو گیا، اپنا دامن بھی جلنے کے قریب ہو گیا، خود کو بھی گرمی لگ رہی ہے. ابراہیم کی دشمنی میں کتنی بڑی آگ جلا دی جو اپنے دروازے تک آ گئی. یہی تو میں کہتا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ ایسا کھیل نہ کھیلو. مجھے یاد ایک جگہ کی اپنی مجلس، جملے ریکارڈ ہے میرے، کہ ایسی آگ نہ لگاؤ کہ جس آگ میں تمہیں بھی جلنا پڑے. ہم تو نکل جائیں گے، ہم ابراہیم بت شکن کے ماننے والے ہیں.
حیدری سلامات.
ہم جانتے ہیں اس آگ کو گلزار کیسے بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہم جانتے ہیں کہ اس آگ کو گلزار کیسے بنایا جاتا ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے. وہی ہوا نا کہ وہ آگ پہنچ گئی نا گھر گھر، سب کے دامن تک پہنچ گئی نا آگ. ہم میدان میں کھڑے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہزاروں شہید دے کر میدان میں کھڑے ہیں. ہماری عزاداری میں پہلے سے زیادہ 4 چاند لگ گئے، ہماری عزاداری میں ہمارے شہیدوں کے لہو کی سرخی شامل ہو گئی، جس نے اسے اور نورانی تر بنا دیا، اسے اور مقدس بنا دیا. ہم کھڑے ہیں میدان میں، باندھ دیا پھر شیطان نے، پھر گر سکھایا تو بناؤ، میزائل بناؤ، کچھ تو کرو، ایسے بنا لو، دور بیٹھ کے پھینک دو. پہلا میزائل تیار ہوا، بلکہ لانچنگ پیڈ بنا، میزائل پھینکنے کے لیے لانچنگ پیڈ بنا، منجنیق باندھ دیا گیا توپ کی مصاب. میں بتا رہا ہوں اعصاب کی بات، کہ کیسے انبیاء نے سکھایا کہ اپنے اعصاب کو قابو رکھو. یہ سوچ لو نا اپنے ذہن میں، کیا ہوگا بھائی، جو ہوگا ہوگا، جو اللہ چاہے گا، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا. اب جب مصائب مثال دیں گے سب واضح ہو جائے گی بات. جو ہوگا باندھ دیا، کوئی بات نہیں. اب چچا نے قریب آ کے کہا، اب تو ڈر گیا ہوگا، اب پھینکا جانے والا آگ میں. کہ دیکھ ابھی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جا، میں تیری سفارش کروں گا، کیونکہ مقرب بھی تھا نا، نمرود کا بڑا قریبی تھا، تیری جان بچ جائے گی. کہا کہ نہیں، اپنی بات سے تو ہٹنے والا نہیں ہوں. کہ پھینک دیا جائے گا آگ میں، پھینک دو آگ میں، ہٹنے والا نہیں. کیوں؟ ابراہیم جانتے ہیں نا اعصاب پہ قابو ہے، سیرت ہے انبیاء کہ انہوں نے سکھایا کہ بدترین حالات میں بھی پرسکون رہو، بدترین حالات میں بھی پرسکون رہو. کیوں؟ چھوڑ دو اپنے رب پہ، چھوڑ دو اپنے رب پہ، اللہ پہ چھوڑ دو نا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اور کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بس جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، مطمئن ہے. پھینک دیا ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے، کتنے عرصہ لگا، جو اصل بات تھی وہ تو رہ گئی پیچھے. میں کہہ رہا تھا کہ ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہے، کم از کم 30 سال. کتنے؟ 30 سال اس نمرودی معاشرے میں کام کیا ہے ابراہیم نے، حجت تمام کی، ایک ایک پر، اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا. تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ ایک ایک آدمی تک پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، کوئی قیامت کے دن نہ کہہ سکے کہ نہیں مجھے نہیں پہنچی تھی ابراہیم کی آواز، مجھے نہیں پہنچا تھا ابراہیم کا پیغام. اتنا آسان ہے کار رسالت انجام دینا، اتنا آسان ہے وارث انبیاء بن جانا، اتنا آسان ہے پیغام رسالت کو آگے بڑھانے کا کام، کتنا مشکل کام ہے. ابراہیم بتا رہے پھینک دیا گیا. آئے جب مختصر کرتا ہوں، ملاقات ہوئی جبرائیل سے، اجازت لے کر آئے تھے اللہ سے، کوئی حاجت؟ پوچھا ابراہیم سے جبرائیل نے، کوئی حاجت؟ ابراہیم فرماتے تم سے تو نہیں ہے، حالانکہ اس آگ کو جبرائیل بجھا سکتے ہیں کہ نہیں بجھا سکتے، جبھی تو اللہ نے بھیجا. جاؤ اگر مدد چاہتا ہے میرا بندہ تو کر دینا. اجازت لے کر آئے تھے ابراہیم، بغیر اجازت کے کب آئے تھے وہ جبرائیل؟ جناب جبرائیل بغیر اجازت کے کب آئے ہیں؟ اللہ کی اجازت سے آئے، اجازت دے کر بھیجا. اگر مدد مانگے کر دینا تو کر دیتے، تو کوئی حرج تھوڑی تھا، مانگ لیتے مدد تو کوئی حرج تھوڑی تھا. نہیں تم سے کون سی آجات ابراہیم، اے جبرائیل آپ سے کیسی آجات، ہٹ جاؤ درمیان سے، میں جانوں وہ جانے. یہ تو دوست دوست کا معاملہ ہے نا، خلیل خلیل کا معاملہ ہے. بھائی تم کہاں سے درمیان میں آ گئے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے. میرا اللہ چاہتا ہے بچا لے گا، نہیں چاہتا تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں. یعنی اگر میرا رب چاہتا ہے میں جل جاؤں تو ابراہیم اس پہ راضی ہے، اگر وہ بچانا چاہتا ہے میں بچ جاؤں گا، بچانا چاہتا ہے مجھے بچا لے، میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا رزن بے قضاء ہی و تسلیمن لیمرے، یہی تو حسین نے کربلا میں کہا تھا، یہی کہا تھا۔ بس ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجیے جناب ابراہیم کے بعد میں پھر آ رہا ہوں مصائب کی منزل پر۔ یہ اس لیے میں نے بتایا کہ کیا ہے یہ اعصاب پہ اپنے قابو رکھنا کیا ہے، اور اس راستے میں ایک واقعے کی اگر ایک منٹ میں تکرار ہو جائے گی، اسے زیادہ نہیں لوں گا۔ وہ چڑیا بھی تھی آئی تھی نا، چڑیا کو اتر جو بھی پرندہ تھا، چھوٹا سا پرندہ تھا، منقار میں اپنی چونچ میں پانی بھر کے آیا تھا اور آگ کے اوپر پھینک رہا تھا۔ ملائکہ نے جاتے جاتے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے بھائی، کہ آگ بجھا رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے؟ ابراہیم کے لیے چلائے گئے، کہا کہ یہ ایک تیری منقار میں یہ ایک قطرہ پانی، یہ جو ایک کر کے قطرہ، یہ آگ بجھا دے گا؟ کہا نہ بجھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حالات نہیں بدلیں گے، نہ بدلیں، لوگ نہیں بدلتے، نہ بدلیں، لوگوں میں شعور نہیں آتا، نہ لوگوں کو حق و باطل کی تمیز نہیں ہوتی، نہیں آئے، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ میرے سامنے تو وہ چڑیا ہے جو یہ جواب دیتی ہے کہ اللہ نے جتنی بڑی چونچ دی ہے اتنا ہی پانی تو ڈال سکتی ہوں، وہ ڈال رہی ہوں۔ اللہ اس سے بڑی چونچ دیتا، اس سے زیادہ پانی لا کے ڈالتی تو ہم جیسے ناچیز طالب علموں کے لیے کتنی بڑی استاد ہے وہ چڑیا۔ معاشرہ بدلے یا نہ بدلے، اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے رہو۔
نعرہ حیدری،
یا علی یا علی مدد،
نعرہ حیدری، باواز بلند، نعرہ سلامات۔
اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے وہی تو کر سکتا ہوں میرے بھائی۔ یہ ہے وہ سبق جو اس ننی سی چڑیا نے دیا۔ بہت اسباق ہیں جناب ابراہیم کے باب میں، بوقت اجازت نہیں دیتا، جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ چیزوں کو لیتے جائیں گے۔ کبھی کبھی کوئی واقعہ تکرار ہوا کرے تو یوں سمجھ لیا کیجئے جیسے مصائب تکرار ہوتے ہیں۔ اگر ان واقعات کی اور ان جو میں نتیجہ نکالتا ہوں اس کی تکرار نہ ہو تو جو نئے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں بتائیے ان تک میسج کیسے پہنچے گا، ان تک کیسے پیغام پہنچے گا؟ میں جانتا ہوں کہ جناب ابراہیم کے باب میں ایک واقعے کی یا دو واقعے کی تکرار ہوئی ہوگی، دو تین سال پہلے میں نے پڑھے تھے، لیکن جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے نا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمت نہیں ہارتے۔ مولائی کا کام، اصلی مولائی اس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس کو مولائی کہتے ہیں۔ میری نظر میں مولائی کا یہ مفہوم ہے کہ جب تحریفات حملہ آور ہوں، جب تحریفات حملہ کریں ڈٹ جاؤ، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے بحث نہیں ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ یہ پوچھے گا نہیں کہ تمہاری بات لوگوں نے کیوں نہیں مانی، نہیں مانی نہیں، وہ یہ پوچھے گا نہیں، وہاں تو صرف یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنا کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، سمجھے؟ جیسے کل میں نے پرسوں میں نے پڑھا تھا کہ حبیب کو اتنا معلوم ہے کہ کتنے ہیں کتنے نہیں، اس سے حبیب کو کوئی غرض نہیں کہ کتنا لشکر پسرے ساتھ کا ہے، کتنے حسین کے ساتھ۔ حبیب تو بس اتنا چاہتا ہے کہ میں وقت پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، میں یہ سوال کیا تھا، مولا میں وقت پر آ گیا، دیر تو نہیں ہو گئی مجھے؟ اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے، وہ فریضہ ادا کرنے سے دلچسپی ہے کربلا میں ہر ایک کو، اس لیے راضی نظر آتا ہے، اس لیے وارث ابراہیم، وارث اسماعیل، وارث آدم، وارث نوح۔ کیوں؟ رسول کی شریعت، ختم کر رہا ہوں وہیں پہ بات کو لا کے جہاں شروع کیا تھا، یہ وارث کا جواب دے رہا ہوں نا۔ ہر نبی اپنا وصی چھوڑ کر گیا کہ نہیں، ہر نبی اپنا وارث چھوڑ کر گیا کہ نہیں؟ اب یہ حسین کون؟ بیٹھے ہیں مولانا ہمارے نعمان قادری صاحب، سب گواہی دیں گے سب اس بات کی، اور یہ حدیث پہ تو خیر گواہی لینے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں دنیا میں اس کا، کہ حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں، کیا مطلب ہے؟ حسین نہیں ہوگا تو شریعت بچے گی، دین بچے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ اور یہ دین کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں، محنتیں، یہ دین رہے گا تو سب کا ذکر آئے گا، دین نہیں رہے گا تو کہاں سے آئے گا؟ اس لیے جو رسول کی شریعت بچا رہا ہے، جو اللہ کے دین کو، جو اسلام کو کربلا میں بچا رہا ہے، اب وہ سب کا وارث ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، مگر وہ فرزند رسول تمام انبیاء کا وارث اس لیے ہے کہ تمام انبیاء اس پہ فخر کرتے ہیں کہ حسین نہ ہوتا تو ہماری محنتیں کہاں ہوتی؟
حسینیت
زندہ،
حسینیت
زندہ۔
یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات.
اور اگر فضیلت کی بات ہے تو میرے احباب گواہی دے دینا، تمام مکاتب فکر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، ایک تو یہ ہے نا کہ میری امت کے کچھ علماء جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. اب اگر چلیے اسی حدیث کو رکھ لیجئے، دوسری حدیث کو پھر کلول پیش کر دیں گے، آپ اسی کو بتا دیجئے کہ میری امت کے کچھ علماء کا مرتبہ ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء. اب مجھے بتائیے کہ یہ علماء جو بھی ہوں، جو وارث ہیں، یعنی جن کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے، کیا یہ معصوم ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ کیا نبی؟ حالانکہ کیا ہے فرمایا ان کے لیے؟ یہ علماء ایسے ہیں کچھ علماء کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ان کا درجہ ہے. یہ علماء کتنے ہی بڑے منصب پہ پہنچ جائیں، انبیاء کے برابر ان کا منصب ہو گیا، کیا یہ حسین سے افضل ہو سکتے ہیں؟ حسین سے افضل ہیں؟ علی سے افضل ہیں؟ بات تو یہیں ختم ہو گئی. جبکہ دوسری حدیث بھی ہے کہ میری امت میں کچھ علماء ایسے ہوں گے جو علماء انبیاء بنی اسرائیل سے بھی افضل. اب بتائیے، آپ حسین کی بات کر رہے ہیں یا تو حضور نے اپنی امت کے کچھ علماء کو بھی انبیاء بنی اسرائیل سے افضل بتایا ہے کہ کچھ انبیاء میری امت کے افضل ہوں گے، وہ کچھ علماء افضل ہوں گے انبیاء بنی اسرائیل سے، اس لیے حسین وارث قرار پایا تمام انبیاء کا، کیونکہ تمام انبیاء کی زحمتوں محنتوں کو بچانے کے لیے کربلا میں آیا ہے. اور زبان پر یہی کلمہ ہے، رزن بقضائہ و تسلیمن لامرہ، جو معبود تو نے میرا حصہ رکھ دیا میں اس پہ راضی. ہاں، وہ جو عاطفہ ہے کسی بھی معصوم کا، وہ نبی ہو یا پیغمبر ہو، رسول ہو یا امام ہو، عام انسان سے اس کا عاطفہ زیادہ ہے، اس پہ جو پوری امت کے لیے درد اپنے دل میں رکھتا ہو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے درد کیسا ہوگا اس کے دل میں. جناب یعقوب نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جانتے ہیں میرا بیٹا ملے گا، مگر کیسے روئے. فبیضت عیناہ، چربی چڑھ گئی تھی آنکھوں پہ، سفید ہو گئی تھی آنکھیں، اتنا روئے تھے، نبی تھے، مگر عاطفہ ہے نا، اولاد کی جدائی برداشت نہیں کر سکے نا. ایسے ہی ہوا، تمام انبیاء کے بارے میں ملے گا، گریا کیا ہے، گریا کرنے سے منع تھوڑی ہے، عاطفہ زیادہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو پوری امت کی نجات کی دعا کرتا ہو امام، جو پوری امت کی نجات چاہتا ہو، جو شب عاشور تک یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھی بچا سکتا ہوں تو بچا لوں جہنم کی آگ سے، کوشش کر رہا ہے نا، اور بچایا نا. کل میں نے پڑھا، حور کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ حور کے بھائی کو، حور کے بیٹے کو، حور کے غلام کو بچایا کہ نہیں بچایا حسین نے؟ اب بتائیے، جب اس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے خاک و خون میں غلطاں ہو رہے ہوں تو اس پر کیا گزرتی ہو؟ حسرت سے نہیں دیکھتا ہوگا ایک ایک کا چہرہ کہ بھی آج میرے درمیان یہ موجود ہیں، کل صبح میں ان کے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاؤں گا. اور بعض کے لاشیں تو ایسے ہیں کہ جو اٹھانے والی حالت میں ہی نہیں ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے بعض کے لاشیں. بس عزادارو، آج پانچ محرم ہے اور ہمارا دستور یہی ہے کہ اس تاریخ میں یہاں پہ مصائب پڑتے ہیں فرزندان زینب کے، اونو محمد کے. کون اونو محمد؟ جو ایک طرف جعفر تیار کے پوتے ہیں تو دوسری طرف حیدر کرار کے نواسے ہیں. حسین، حسن، عباس، کس کس سے کیسے کیسے رشتے ہیں ان شہزادوں کے. اور شب عاشور جب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں صبح کے لیے، صبح عاشورہ کے لیے، یہ عجیب رات ہے، کوئی ماں اس بات پر پریشان نہیں ہے کہ میں کس مشکل میں پھنس گئی اپنے بچوں کے ساتھ، بلکہ ہر ماں کو یہ فکر ہے کہ صبح سب سے پہلے میرا بچہ میدان میں جائے قربان ہونے کے لیے. اس خیمے کا بھی یہی حال ہے، جو ثانیہ زہرا کا خیمہ ہے اس کا بھی یہی حال ہے. درمیان میں بیٹھی ہے ثانیہ زہرا، ایک طرف اون، ایک طرف محمد، ایک ہاتھ سے اون کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، دوسرے ہاتھ سے محمد کے گفتگو کر رہی ہے، پیشانی پہ بوسے بھی دیتی جاتی، میرے بچوں، میرے شہزادوں. بس اب یہ مصائب کے باب میں آپ جانتے ہیں کہ اتنی جتنی اجازت دی ہے فقہا نے میں وہاں تک ہی جاتا ہوں، یعنی الفاظ میرے اپنے ہیں، یہ نوحہ ہے، یہ بین ہے کربلا کے باب میں جس کی اجازت دی گئی ہے، روایت وہی ہے جو موجود ہے، بس الفاظ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک استعمال کرتا ہوں۔ میرے بچوں دیکھ رہے ہو نا کہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہے تمہارے ماموں کی جان لینے کے لیے جمع ہے، میرے بھائی حسین کو قتل کرنے کا در پہ ہے۔ میرے بچوں صبح مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دو۔ بس دیکھو تمہارے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے، لیکن تم جانتے ہو کہ انہیں نے اختیار دے کر بھیجا ہے مجھے، پورے اختیار کے ساتھ کربلا میں آئی ہوں۔ میرے شہزادوں بس صبح ایسا کرو کہ سب سے پہلے میدان میں جانا تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں اپنی ماں زہرا کی بارگاہ میں۔ شہزادوں نے اپنی ماں کا ایک ایک ہاتھ پکڑا تھاما، جو ایک ہاتھ ماتھے پر تھا اون کے، ایک ہاتھ ماتھے پر تھا محمد کے، دونوں شہزادوں نے ہاتھ تھام لیے اپنی ماں کے۔ کہتے ماں دے گرامی اطمینان رکھیے، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، بس صبح ہونے دیجیے، اجازت دلوانا آپ کا کام اور میدان جنگ میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ خوش ہو گئی ماں، دونوں بچوں کی پیشانیوں کے بوسے لی۔ اچھا میرے شہزادوں کچھ نصیحتیں کر رہی ہوں، یاد رکھنا، دیکھو دونوں ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہو گے تو طاقت بڑھی رہے گی، اور دیکھو پسرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ جانا، کوشش کرنا اسے ختم کر دو، وہ ملعون مارا جائے گا، فوج کا سردار ہے، سردار مارا جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ تیسری وصیت کو دیکھو، خبردار نہر کا رخ نہ کرنا، پانی کی طرف نہ جانا، دیکھ رہے ہو نا میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا، اگر پانی کا رخ کیا دودھ نہیں بخشوں گی تم کو۔ دونوں بچوں نے عہد و پیمان کیا، اطمینان رکھیے مادر گرامی پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں۔ صبح ہوئی، ثانیہ زہرا انتظار کر رہی ہیں کہ کب میرے بچوں کے قتل کی خبر آتی ہے، لیکن نہیں، ایک کی خبر آتی ہے، دیکھتی ہر تھوڑی دیر بعد میرا بھائی ایک لاشا اٹھا کر لا رہا ہے، مگر اون و محمد زندہ ہیں، بار بار خیمے کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ ظہر کا وقت گزرا، زوال کا وقت گزرا، اب زینب سے برداشت نہ ہوا، فضا سے کہا فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا میرے پاس۔ دونوں شہزادے خیمے میں داخل ہوئے، ماں کے چہرے پر غیظ کے آثار، بچوں نے سر جھکا دیے زمین پہ، غیظ کے لہجے میں ہی کہا ثانیہ زہرا نے، اب تک زندہ ہو، کب جاؤ گے میدان میں؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا اس وقت جاؤ گے؟ دست بستہ دونوں بھائیوں نے ہاتھ جوڑ لیے ماں کے سامنے، لرستے ہاتھوں سے، لرستے وجود کے ساتھ کہتے مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ غصہ نہ ہو، صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں مگر ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا ثانیہ زہرا کا، اچھا اجازت نہیں ملتی، فضا ذرا ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے۔ حسین کو پیغام ملا، خیمے میں آئے، منظر دیکھا، ماحول دیکھا، سمجھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرماتی، حسین فرماتے بہن اون و محمد کی اجازت کا سوال نہ کرنا، اپنے ان گود کے پالوں کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ زینب بھلا یہ انصاف ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے، اپنی ہی بہن کی گودی اجاڑ دے؟ اون و محمد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ثانیہ زہرا رو رہی ہیں اور کہتی ہے بھیا ذرا میری مجبوری بھی تو دیکھو، بھیا انہیں جانے دو، انہیں مت روکو، اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ بڑی مشکل سے، بڑے اصرار کے ساتھ زینب نے اجازت لے لی بچوں کے لیے۔ حسین اشکبار آنکھوں سے بچوں کو لے کر آئے باہر، ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا۔ چلتے چلتے عباس نے کہا بچوں ذرا دھیان سے جنگ کرنا۔ بچے مسکرا کے دیکھتے ماموں جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ ہماری جنگ دیکھیے گا۔ دونوں شہزادے آئے مقابل، اس لشکر آدھا کے مقابل آئے، مبارز طلب کیا، اعلان کیا، رجس پڑی، جو نہیں جانتا جان لو، ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں، جس نے بھی انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا، ہماری شمشیر، ہماری تلوار کا انداز دیکھو، لڑنے کا انداز دیکھو، سمجھ جاؤ گے کہ ہم کون ہیں۔ پہلے ایک ایک کر کے آتے رہے، کسی کو چھوٹا بھائی کسی کو بڑا بھائی جہنم کا راستہ دکھاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد پسرے ساتھ چلایا، پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے دونوں، حملے عام کرو۔ دستوں نے حملہ کرنا شروع کیا، زینب کے شیروں نے حملہ کیا ایک دستے پہ، اسے دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے پسرے ساتھ کے خیمے تک۔ اتنے قریب پہنچے کہ پسرے ساتھ کو پشتے خیمہ سے نکل کے بھاگنا پڑا۔ بھاگتے بھاگتے چلاتا جاتا ہے، تم سے دو نوجوان قابو میں نہیں آتے؟ بھاگتے ہوئے سپاہی چلا کر کہتے ہیں، یہ کوئی عام نوجوان نہیں، ذرا ان کے لڑنے کا ڈھنگ تو دیکھ، ان کے تلوار چلانے کا انداز تو دیکھ، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، کاچھا قریب نہیں جا سکتے، دور سے گھیرا ڈالو، چاروں طرف سے تیروں کا میں برساؤ، بس عزادارو، اب کوئی سامنے نہیں آتا، کوئی قریب نہیں آتا۔ گھیرا ڈال دیا انہوں نے محمد کے گرد، چاروں طرف سے تیروں کا میں برسنا شروع ہوا، اب کوئی سامنے لڑنے والا نہیں۔ زینب کے شہزادے تیروں سے چھلنی ہو گئے۔ پسر سعد نے حکم دیا، دونوں کو جدا کر دو، درمیان میں حائل ہو جاؤ۔ دستوں پہ دستے، رسالوں پہ رسالے، حملہ آور ہوتے رہے۔ دونوں شہزادوں کو جدا کرنے کے لیے بڑی کوشش کی دونوں شہزادوں نے ساتھ رہنے کی، مگر زخموں سے چور ہیں، ساتھ نہ رہ سکے۔ درمیان میں لشکر حائل ہو گیا، اون محمد کو، محمد اون کو پکارتا رہ گیا۔ پہلے چھوٹا بھائی زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی، بھائی میری خبر لے۔ ارے بڑا بھائی کیا جواب دے، وہ خود زخموں سے چور، تلوار ہاتھ سے گر چکی۔ پس گرتے گرتے بڑے بھائی نے آواز دی، یا خالہ ادرکنی، اے مامو جان ہماری خبر لیجئے، حسین، عباس، علی اکبر دوڑے قتلگاہ کی طرف۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا، فضہ نے اعلان کیا، خیموں میں بی بیو، زینب کے خیمے میں آ جاؤ، زینب کے شہزادے آ رہے ہیں۔ جو ہی زینب نے سنا، سجدہ شکر میں چلی گئی، معبود اپنی کنیز کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ پرسکون ہے زینب، پرسکون ہے زینب، مطمئن ہے زینب۔ خیمے میں اہتمام ہوا، حاجب نے صدا بلند کی، ایک شہزادے کو حسین، ایک شہزادے کو عباس لے کر خیمے میں داخل ہوئے۔ زینب نے دیکھا بچوں میں کچھ جان باقی ہے، فضہ سے کہا، فضہ کچھ ایسا اہتمام کر دے، میں اپنے بچوں سے دو جملے باتیں کر لوں، کچھ بات کر لوں۔ انتظام کیا گیا، بس اب خیمے میں اون و محمد ہیں، اور وہی منظر ہے رات کا، زینب درمیان میں بیٹھی ہے، ایک ہاتھ اون کے سینے پر، ایک محمد کے سینے پر۔ پرسکون ہے زینب، پوچھتی ہے، میرے بچوں کس حال میں ہو؟ بڑے شہزادے نے سلام کیا ماں کو، سلام کے بعد کہتا ہے، مادرِ گرامی، خدا گواہ ہے، ہم پسرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگ گیا۔ آپ راضی تو ہو گئی نا، آپ راضی تو ہو گئی؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے، مادرِ گرامی، اللہ گواہ ہے، ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا، آپ راضی تو ہو گئی۔ عزادارو، یہی زینب ابھی کچھ دیر بعد، عصر عاشورہ کے بعد، کبھی حیدر بنے گی، کبھی حسین بنے گی، کبھی عباس بن کے پہرا دے گی۔ ارے سب کچھ ہے زینب، مگر اون و محمد کی ماں بھی تو ہے نا، ایک ماں بھی تو ہے زینب۔ پس اپنے بچوں کی یہ باتیں نہ سن سکی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کبھی بڑے بھائی کے سینے پہ سر پٹک کے روتی ہے، کبھی چھوٹے بیٹے کے سینے پہ سر پٹک کے روتی ہے، کہتی جاتی ہے، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے شہزادوں، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گئی، تم نے میری ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔